قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کو خوش آمدید، ویلکم کرتا ہوں حضور. مرحبا. ہم کئی چیزیں آج آپ سے سننا سیکھنا چاہیں گے، دینی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی، اور کچھ آپ کے ذاتی بارے میں بھی ہو سکتا ہے پوچھیں، تو آپ شفقت فرمائیے گا، ہمیں بتائیے گا. بچپن سے آپ کا گول تھا یہ کہ میں نے مفتی بننا ہے، یا کچھ اور سوچا تھا؟
دیکھیے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں. میری کیفیت یہ تھی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے.
اچھا.
یعنی جب درس نظامی کا آغاز کیا
جی،
تو بس یہ سمجھے کہ ہم کشتیاں جلا کر آئے تھے، کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا.
اچھا، پیچھے سے کیا مراد؟
ظاہر بات ہے والدین کو منایا جاتا ہے.
اچھا.
ٹھیک ہے، ہر سال ہی کہتے تھے ایک سال اور چاہیے.
اچھا.
ایک سال اور چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا یہ. والدہ ہر مرتبہ کہا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں فارغ ہوا تو پھر والدہ چاہتی تھی کہ میں کوئی اچھا ذریعہ روزگار اپناؤں، یعنی جو آمدنی کے اعتبار سے.
جی جی.
تو لیکن ذہن یہ تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اب آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی
ماشاء اللہ،
اور اس برکت نے یہاں تک پہنچایا ہے، ورنہ سوچا تو نہیں تھا.
بچپن میں کیا سوچا تھا، کیا بننا ہے، یا کچھ بھی نہیں سوچا تھا؟
دیکھیے، مختلف ترجیحات ہوتی ہیں نا.
جی.
ظاہر بات ہے میں اسکول لائف میں تھا، پھر کالج لائف میں آیا، ایف ایس سی کرنے کے بعد میں درس نظامی کا آغاز شروع کیا. تو اسکول لائف کے اندر ہوتی ہیں ترجیحات کہ اچھا پڑھنا ہے اور آگے نکلنا ہے. وہ ترجیحات تو تھیں، اس وقت بھی کوئی گول نہیں تھا کہ بھائی میں نے اسی جگہ پر جانا ہے، تو پڑھائی کرنی ہے، یہ تھا.
آپ کا تعلیم کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، بس
پڑھنا ہے.
ایک دو بعض بچے ہوتے ہیں میرے جیسے جن کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آپ کا پڑھنے میں دل لگتا تھا اور آپ کو پڑھنے کا شوق تھا.
پڑھائی تھی اور شوق بھی ہوتا، ظاہر بات ہے کسی شوق نہیں ہوگا تو بندے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
صحیح.
تو یوں ہے کہ میں اسکول بھی پڑھتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھتا تھا.
اچھا.
دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھتا تھا.
ماشاء اللہ.
لیکن میں ماحول میں تو آ گیا تھا نویں کلاس میں،
نائنتھ میں. آپ کی 15-16 سال عمر ہوگی،
یہی عمر تھی.
صحیح.
تو
کراچی میں ہی ماحول میں آئے یا کسی اور شہر؟
آبائی شہر میں.
آبائی شہر آپ کا کہاں ہے؟
ڈسٹرکٹ میرپور خاص، شہر جھڈو،
میرپور خاص یعنی سندھ میں.
جی.
جھڈو سے آپ کراچی، اب آپ ماشاء اللہ کراچی میں مقیم ہو چکے ہیں.
میں پڑھنے آیا تو ہم دو ہی بھائی ہیں، بھائی آلریڈی یہاں جاب پہ تھے.
اچھا.
تو پیچھے گھر پر کوئی مرد نہیں تھا، تو پھر بھائی نے کرسٹ ڈال دی تھی، پاکستان نیوی میں جاب تھی ان کی.
اچھا.
مکان کی، تو اس کو 2 سال لگے. تو 96 میں آیا ہوں، 98 میں فیملی شفٹ ہو گئی تھی
یہیں کراچی
میری وجہ سے.
اچھا.
کیونکہ پیچھے نہیں تھا میں، تو میں بھی یہاں آ گیا، تو پھر شفٹ ہونا پڑا.
دینی تعلیم کی طرف کیسے ذہن بنا کہ میں نے دین کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، حدیثوں کو پڑھنا ہے؟ حالانکہ کم بھائی ہوتے ہیں، ایک دو بھائی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی گھر کی کچھ زیادہ ہوتی ہیں. ایسے میں پھر اس طرح کی تعلیم جس میں بظاہر دنیاوی اسباب کی اتنی زیادہ فراوانی نہیں ہوتی، ہر کسی کے لیے تو نہیں ہوتی، تو اس کی طرف ذہن کیسے بنا؟
دیکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مواقع دیے. ہم دو ہی بھائی تھے، والد صاحب بھی نہیں تھے، میں 9th کلاس میں تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا.
اچھا.
تو ایک تو لک یہ تھا کہ میں سب سے چھوٹا تھا گھر میں.
اچھا.
اور 3 مہینے ان کی شادیاں ہو چکی تھیں، تو اب یہ ہے کہ وہ جو ایک گھر کی ذمہ داری جو ہوتی ہے بڑی، وہ یہی ہوتی ہے کہ جی بہنیں ہیں، گھر کا خرچہ ہے. تو بھائی تھے، ان کی جاب اچھی تھی، تو انہوں نے میری کفالت بھی کی.
اچھا.
گھر بھی انہوں نے چلایا.
اچھا.
تو ایک بڑا احسان ہے.
واہ.
تو یوں یہ ہے کہ وہاں سے یہ پریشر نہیں آیا کہ میں نے کما کر دینا ہے. تو لیکن زمانہ طالب علم میں جب میں نے درس نظامی شروع کی، تو اپنے جیب خرچ کے لیے مختلف کام کیے.
اچھا.
مختلف کام کیے. آپ کو اگر یاد ہو، یہ فضائے ملنے کا فٹ پاتھ ہے، دکانوں کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا یہاں پر.
ہاں.
اس زمانے میں یہاں جمعرات کو اسٹال لگتے تھے مختلف چیزوں کے.
جی جی جی.
تو میں کئی سال تک وہاں عطر کا اسٹال لگاتا رہا.
اچھا.
کئی سال تک.
پڑھ بھی رہے تھے؟
پڑھ رہا تھا بس. جمعرات کو آتے تھے ہم لوگ، اور جمعرات کو ایک اسٹال لگاتے تھے عطر کا.
اچھا.
اور بس پورا ہفتے کوئی سرگرمی نہیں ہوتی تھی.
اتنا کما لیتے تھے کہ پورا ہفتے کی خرچی نکل جاتی تھی؟
خرچی تو دیکھے مجھے گھر سے ملتی تھی.
اچھا. اس کے علاوہ
میرا شوق تھا کہ میں کچھ کتابیں خریدوں.
اچھا. اس وجہ سے کام کرتے تھے.
تو اس کے لیے جو ہے نا، میں کچھ زیادہ پیسے چاہیے ہوتے تھے، تو میں الحمدللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا.
الحمدللہ.
تو کر لیتے تھے اپنا، اچھا ہو جاتا تھا.
اور بھی کچھ کام کیے؟ تدریس وغیرہ بھی دوران طالب علمی شاید آپ کرتے؟
نہیں کی میں نے.
اس کے بعد کی؟
بہت دباؤ ڈالا گیا.
اچھا.
بہت زیادہ جو ہے نا دباؤ رہا کہ میں پڑھاؤں. لیکن چونکہ گلستان جوہر میں پڑھتا تھا میں،
جی،
تو گلستان جوہر میں 3 سے 4 طلبہ ایسے تھے جو ساری لائٹیں بند ہو جاتی تھی نا جب وہ سویا کرتے تھے.
گلستان جوہر کے جامعۃ المدینہ,
جامعۃ المدینہ ایک اصول بنا ہوا تھا کہ بھائی 12 بجے جو ہے وہ لائٹ بند ہوگی کمروں کی, بعض اوقات 11:30 بجے ہو جاتی تھی, اتنے بجے برامدے کی ہوگی, اتنے بجے مسجد کی بھی لائٹ بند ہو جائے گی.
سب طے تھا کہ اتنے بجے یہ اتنے بجے یہ.
جی ہاں
صحیح ہے.
سب کچھ بند ہو جاتا تھا نا, پھر بھی ہم کوشش کرتے تھے چوری چھپے کہیں سے جا کے بیٹھ جائیں. تو ان
کتاب پڑھنی ہے,
3-4 طلبہ کے اندر ایک میں تھا, تو ہم بالکل آخر میں سویا کرتے تھے, ٹائم ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ کرنے کا.
وہ کون سی کتابیں, درسی کتابیں ہوتی تھیں یا اس کے علاوہ کی کوئی کتابیں ہوتی تھیں, یعنی جو صبح سبق پڑھنا ہے اس کی بک ہوتی تھی وہ, جو آپ اتنی محنت سے پڑھ رہے ہیں دوسرے سو رہے ہیں, تو کون سی کتابیں ہوتی؟
وہی کتابیں ہوتی تھیں.
اچھا,
جو صبح پڑھنی ہے وہی کتابیں ہوتی تھیں, اور ایک ایک کتاب کی میرے پاس 3-3, 4-4, 5-5 شروعات ہوتی تھی, حواشی ہوتے تھے عربی میں, تو میں ان حواشیوں کو پڑھتا تھا, کتاب کا متن حل کرتا تھا, تفصیل پڑھتا تھا, ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا تھا چیزوں کو.
اچھا,
تو وہ بہت عرق ریزی کرنی پڑتی تھی کیونکہ شروع کی, خاص طور پہ جو شروع کے دن ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ فقہ پڑھ رہے ہیں آپ, اب فقہ آپ نے پوری تو پڑھی نہیں ہے, ابھی آپ کے ابواب چل رہے ہیں, کتاب النکاح آیا, طلاق آیا, ابیو آیا ہے, تو شروعات کے اندر تو آگے کی آواز بھی ہوتی ہیں, تو بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی شروع میں, جب ایک کتاب پوری پڑھ لی تو پھر اگلی باتیں آسان ہو جاتی ہیں.
آپ جو اسٹال کی آپ نے بات کی, پھر اس کی جو کمائی ہوتی تھی, کتابیں خریدتے تھے, وہ کون سی کتابیں لیتے تھے؟ درسی تو امیدیں گھر سے مل جاتی ہوں.
نہیں, ایسا نہیں تھا, درسی کتابیں مہنگی تھیں.
اچھا,
مثال کے طور پر زمانہ طالب علم میں میرے پاس ایک بڑی الماری تھی
کتابوں کے لیے.
ہاں
اچھا,
اس میں فتح القدیر تھی, اس میں بحر الرائق تھی, اس میں دقائق اشارہ علامہ عینی کی وہ تھی, ٹھیک ہے, پھر ہدایہ کی وہ شروعات تھی, پھر ایک ٹرن آتا گیا نا لائف کے اندر.
جی,
مثال کے طور پر جب میں اولا ثانیہ میں تھا تو میری پہچان تھی کہ یہ صرف میں سب سے ماہر ہیں.
اچھا,
علم صرف میں,
ماشاءاللہ,
علم نحو میں. پھر اگلی کتابیں آئیں تو اب اگلی کتابیں تھی کافیہ, اس کا پہلا صفحہ ہی ہم نے 2 مہینے میں پڑھا ہے.
ایک صفحہ,
ایک صفحہ.
اس کی وجہ ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے تھے,
ایک ایک لفظ, اور ایک ایک لفظ پر بھی جو بحث ہوا کرتی تھی, الکلمات لفظ ودیا, ٹھیک ہے نا, تو اب الکلمہ کا لام جو ہے نا, اس کی اتنی اقسام ہے, اور اس کی تے اس کی اتنی اقسام ہے, اور لفظ کیا ہوتا ہے, اور لفظ کی پھر اتنی اقسام ہے, ٹھیک ہے, مطلب سارا دارمداری لفظ پر ہے.
جی,
ڈیٹیل کے ساتھ. تو پھر جب ملا جامع شروع ہوئی, علم نحو کی کتاب ہے, تو میں نے سب سے زیادہ جو محنت جس کتاب پر کی ہوگی نا, وہ ملا جامع تھی. تو ملا جامع کی نہ جانے کتنی شروعات میرے پاس تھیں, یہاں تک کہ حضرت قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے, تو ان کے پوتے پڑھا کرتے تھے ہمارے پاس.
اچھا,
تو ان کی ایک شرح آئی تھی, اردو میں شرح تھی وہ, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بڑی شاندار شرح ہے, تو اس کے کئی حصے ہیں, کئی جلدیں ہیں اس کی, تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ بقیہ جلدیں بھی آئیں. تو ایک دن وہ مجھے پکڑ کے لے گئے دادا حضور کے پاس.
اچھا,
تو پہلے سے بیک گراؤنڈ بنایا ہوگا انہوں نے,
ملاقات کی صورت بنائی کراچی میں.
کراچی میں. اچھا, پورے انہوں نے پوری پلاننگ مار رکھی تھی, تو وہ جو جلدیں چھپی نہیں تھیں, حضرت نے ان کا مخطوطہ میرے حوالے کر دیا
پڑھنے کے لیے
کہ آپ اس پہ کام کریں.
اچھا,
میں حالانکہ طالب علم تھا.
اچھا,
تو میں نے تو سعادت مندی سمجھتے ہوئے اسے قبول کیا,
ماشاء اللہ.
لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس مخطوطے کے اندر تو بہت زیادہ کام ہے, یعنی یوں تھا کہ وہ متن کی شرح ہوتی ہے نا, ایسا نہیں تھا کہ وہ متن بھی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہو, پھر بہت سارے جگہوں پہ کتابوں کی مراجعت تھی, اور بہت زیادہ کام تھا. تو چونکہ میرے گول سیٹ ہوتے تھے, اور پھر میں دیکھتا تھا کہ میرے اپنے کام متاثر ہوں گے, تو پھر میں بھاگتا تھا اور کاموں سے. تو پھر میں نے کچھ عرصہ تو اس پہ کام کیا, پھر حضرت سے معذرت کی کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا.
ماشاء اللہ, یہ تو دور طالب علم
ٹرن آتا گیا, پھر فقہ کی طرف رجحان ہوا, تو فقہ کی طرف رجحان ہوتا چلا
گیا. پھر فقہ کے بعد تو وہیں پر
میں فارغ ہوا,
اسی کی شاخوں میں ہے.
فارغ ہوا تو مجھے حکم دیا گیا بڑوں کی طرف.
سب کس سن میں فارغ ہوئے؟
2002.
سن 2002.
تو مجھے بڑوں کی طرف سے حکم دیا گیا پڑھانا ہے آپ نے.
اچھا,
اور بڑی ناراضگی کے ساتھ پڑھانے جانا ہے. ایسی ناراضگی تھی کہ میں نے کہا کہ اب تو قطع تعلق ہو جائے گا, میں چلا گیا فیضان مدینہ میں آیا, اور یہاں ناظم صاحب پھوکرا جو بھی تھے پیریڈ تقسیم کر دیے. اب میں نے کیلکولیشن کی کہ تخصص شروع ہوا تھا, پہلے سال تھا وہ, زہر کے بعد تخصص, میں اگر پڑھاؤں گا تو مجھے بڑی کتابیں دیں گے. میں 8 سے 1 بجے تک پڑھاتا ہوں, بڑی کتابیں, پھر تخصص, پھر رات کو ان بڑی کتابوں کی تیاری کرنی ہے, تو میں فتویٰ نامے سے کب کروں گا؟ میں ایک دن آیا, پیریڈ تقسیم ہو گئے, اگلے دن آیا ہی نہیں. کیونکہ میں نے اپنے گول سیٹ کر لیے تھے کہ میں نے پڑھانا نہیں ہے, موقع مل رہا ہے پڑھنے کا تو میں پڑھوں گا. کچھ عرصہ ناراضی رہی بڑوں کی, لیکن پھر یہ ہے کہ مفتی فاروق صاحب نے چھوڑا کمزور ایمان سے, تو وہاں یہ ہے کہ شارٹ ٹرم تدریس تھی 3 گھنٹے کی. پھر میں نے کمزور ایمان میں بیٹھ رہا تھا فتویٰ نامے کے لیے, تو پھر وہیں پر پڑھانا شروع کیا.
مفتی صاحب, آج کے طلبہ اور آپ کے زمانے کے طلبہ تقریباً 30-35 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت کا درس نظامی اور آج کا درس نظامی, اس وقت کے طلبہ اور آج کے طلبہ کیا کہتے ہیں کہ آج زیادہ پروڈکشن اچھی ہے, یا اس وقت بہت زیادہ تعلیم اچھی تھی, اس وقت زیادہ اچھے جذبے تھے, اس وقت زیادہ دل لگا کے پڑھتے تھے, یا آج زیادہ دل لگا کے پڑھتے ہیں؟ کیوں, جنریشن پوری چینج ہو گئی؟
دیکھیں, جنریشن ضرور چینج ہوئی ہے, لیکن ایک کلاس ہوتی ہے نا, اس کلاس کے اندر مثال کے طور پر کچھ طلبہ لازمی ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, بہت کم نیند کرتے ہیں, اساتذہ کے منظر نظر ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے ذاتی صلاحیت, بعض اوقات محنت کام نہیں آتی, مطلب محنت کام ضرور آتی ہے, صلاحیت کم ہوتی ہے, یعنی ضبط کی صلاحیت کم ہوتی ہے, یاد کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے, ذہانت کی کمی ہوتی ہے. تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین فتین ہوتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں, تو یہ نور نالہ نور ہوتے ہیں. تو بعض طلبہ ہر کلاس میں اب بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں, محنتی بھی ہوتے ہیں. ہم ریشو پر بات کر سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ محنت کا زیادہ تھا, اب ریشو جو ہے محنت کا کم ہو گیا ہے. مثال کے طور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدھی سے زیادہ جو کلاس ہے اس کے طلبہ قابل نکلتے تھے, اور میں بات کروں اپنے زمانے کی, مجھ سے پہلے جائیں گے تو پوری کلاس ہی ایسی ہوتی تھی کہ ہر ایک سے بڑھ کر ایک نکلتا تھا.
جی,
تو یوں ایک ریشو میں فرق آیا ہے.
بعض اوقات ایسے بھی دیکھتے ہیں ذہین ترین طلبہ ہوتے ہیں, لیکن آگے جا کر جب فارغ التحصیل ہونے کے بعد تو سبھی برابر ہو جاتے ہیں, سبھی گریجویٹ ہو گئے, لیکن اپنی فیلڈ میں وہ کچھ نہیں کر پاتے. بعض اوقات کن ذہن یا کم نمبر والے بچے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں حضور؟
دیکھیے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کن ذہن تو کوئی بھی نہیں ہے.
اچھا,
بہت شاذ و نادر لوگ ہوں گے.
اچھا,
کن ذہن ہوں گے.
ہم تو نمبر سے جج کرتے ہیں نا, نارملی
رجحانات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, یا وہ گیپ آ جاتا ہے استاد کے درمیان, کلاس کے درمیان کے درمیان مایوسی چھا جاتی ہے, تو رجحانات میں کمی آتی ہے. آگے جا کے وہ پختہ ہو جاتے ہیں, ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے, بعض کا چھوٹی عمر ہوتی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ جو عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو رجحانات میں بھی پختگی آ جاتی ہے. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ محاورہ سنا ہے, کچھوے کا اور
خرگوش
کا مقابلہ ہوا, کچھوا جیت گیا. کچھوا کیوں جیت گیا؟ کہ خرگوش صاحب جو ہیں اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے. تو بعض ذہین طلبہ جو ہیں اس لیے خراب ہوتے ہیں, بہت سارے اس کے عوامل ہوتے ہیں. ایک سبب ہوتا ہے علم یا اساتذہ کی بے ادبی, بہت بڑا سبب ہوتا ہے. طالب المطالب, جس کا اردو ترجمہ میں نے زمانہ طالب علم میں کیا تھا, اور کوئی 2002 سے ہی مکتوبہ المدینہ سے شائع ہو رہی ہے,
ماشاءاللہ.
تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو علم یا علماء کا ادب نہیں کرے گا, 3 چیزوں میں سے ایک میں مبتلا ہوگا, یا تو جوانی میں موت آ جائے گی, یا بادشاہوں کی خوش آمد کرے گا یعنی دین بیچے گا, یا پھر اسے پڑھانا نصیب ہی نہیں ہوگا. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم یا علماء کی بے ادبی. مثلا طالب علم بعض اوقات جو ہے, اب اس کا دماغ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے نا, وہ سوچتا ہے میرا استاد تو ایویں ہی ہے, اس سے اچھا تو میں ہوں.
اچھا,
تکبر آ جاتا ہے. دیکھیں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ مطالعہ کر کر آئے ہیں تو اس ایریا کے اندر آپ نو ڈاؤٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اس دن آپ استاد سے فائق سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو. لیکن تکبر تو نہیں کر سکتے نا آپ. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سبق واضح سمجھ میں آ گیا ہے, پھر استاد سمجھا نہیں پائے. ایک فطری بات ہے, یہ دل میں خیالات آتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ تکبر کا شکار ہوگا, استاد کو حقارت سے دیکھے گا, اس کی غیبت کرے گا یا علم کی توہین کرے گا. تو کچھ لوگ ذہین لوگوں کو بے ادبی لے ڈوبتی ہے. پھر کچھ ایک بڑا جو سبب ہوتا ہے وہ شامت اعمال ہوتے ہیں, بد عملی جو ہے. وہ ظاہر بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ بات میں جب اولا کلاس میں تھا, ایک مبلغ لے کر آئے, ہمارے نصیب جا گئے شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, گودرا کالونی میں تشریف لائے.
اچھا,
1996 کی بات ہے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں نصیحتیں فرمائیں, اور فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں سوء حافظہ کا شکار ہوں, اور حافظہ کا مزور کیا کروں. شکوت الی وقین سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد وقی سے کہا حافظہ کمزور ہے, تو انہوں نے مجھے گناہ ترک کرنے کا کہا. فان العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یوتا للاسی, کہ علم اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور گناہ گار کے سینے میں نہیں آتا. تو شامت اعمال وجہ بنتی ہے. بعض لوگوں کو مایوسی لے ڈوبتی ہے, جیسے جیسے دور حدیث آتا ہے نا, ہمارا کیا بنے گا. ایک طالب علم کو میں جانتا ہوں, جیسے جیسے دورہ قریب آتا گیا تھا, ایک کاروباری فیملی سے تھا, انٹیریئر سے تعلق تھا اس کا, اس کے والد کاروباری تھے. اب وہ جائے گھر واپس سے نہ آئے, بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. پھر علاقے والے کوشش کریں بھائی چلے جاؤ, کیا ہوگا, کتنی آمدنی ہو جائے گی, کیا کر لوں گا, کیا کر لوں گا. اس کا یہی تکیہ کلام ہوتا تھا. تو میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں, کتنے دفعہ میں نے اس کو سمجھایا,
آمدنی پہ نظر تھی,
مطلب وہ کہتا تھا مقصد کیا ہے, میں کیوں پڑھوں, کیا ہوگا. عین دورہ حدیث جاری تھا, چھوڑ کے چلا گیا. اب حالات نے کیا کر بیٹھ لی, چھوڑ کے گیا. سال دو سال بعد والد کا انتقال ہو گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ میرا والد تو مقروض ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کس صدمے میں تھا, انتقال ہو گیا, اس کے پاس کوئی اسکل نہیں, کوئی ذریعہ روزگار نہیں. کئی سال تک اس نے دکانوں پہ کام کیا,
ورنہ اگر یہ تعلیم پوری کر لیتے تو,
مطلب اس جو فارغ ہو کر کما رہے تھے ان کی
بھی گئے,
اس کی جو 7-8 ہزار روپے اس پر سیلری ہوگی, اور اس کے 2-2.5 ہزار روپے سیلری تھی.
ایک اچھی تنخواہ یہاں بھی ملے, دنیا اور دین دونوں مل رہا تھا.
احساس کمتری مار دیتی ہے بہت سارے لوگوں کو, ٹھیک ہے. یعنی وہ خلوص جو نا, خلوص راستے بناتا ہے,
صحیح,
سارے راستے بنا دیتا ہے,
خلوص راستے بنا,
سب تکالیف
صورت بات
ختم کر دیتا ہے. اگر ترجیحات کچھ اور ہیں, خلوص تو نہ ہو نا پھر. اچھا, پھر احساس کمتری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض لوگ خلوص ان کے اندر ہوتا ہے, ان کے اندر جو جوہر ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے. میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر حالانکہ اصل تو پریکٹیکل لائف ہے نا,
جی.
تو پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس کے جوہر سامنے آتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, ہم کو سمجھتے تھے کمزور ہے, لیکن ماشاء اللہ جو فیلڈ میں آئے. تو ابھی ایک طالب علم میں تخصص انہوں نے کیا, جب وہ آئے دوسرے سال میں, تو مجھے لگا کہ یہ نہیں چل پائیں گے. میری آبزرویشن یہ تھی, بس سال پورا کریں گے, لیکن جیسے جیسے انہوں نے ٹھان لی, جیسے جیسے ان کی صلاحیتیں سامنے آئیں, کہا بڑا باکمال نہیں تھا.
اچھا,
تو ثابت کیا خود کو.
اچھا,
تو یوں
آج کل الاقتصاد الاسلامی میں بیٹھ رہے ہو,
مطلب سال دوم کی بات کر رہا ہوں میں.
اچھا,
جب اگلے سال
سلیکشن
ہو گیا ہے,
مطلب
ہو گیا, اب وہ داخل ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو احساس کمتری آگے نہیں بڑھنے دیتی.
صحیح.
اس کے علاوہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے اسباب ہو جاتے ہیں, گھریلو پریشانیاں ہو جاتی ہیں, یہ نصیب کی بات بھی ہے.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, ماشاء اللہ کافی باتیں آپ نے اس میں سمیٹ دیں. اور یہاں پر میرا ایک سوال ہوگا, آپ نے باتوں باتوں میں کہا کہ ہم والدہ کو مناتے تھے, ہر سال ایک سال لیتے تھے, تو یہ کیا ماجرا تھا, اس میں کیا پیچھے ریزن تھا, مطلب کیوں روکے جانے کی بھی کوئی وجہ تھی, گھریلو حالات تھے ایسے؟
نہیں, وہ وجہ یہ تھی کہ جس دن میں مدرسے میں قدم رکھا ہے نا میں نے,
جی,
سمجھے اس دن میں نے علم نحو اور علم صرف کا نام سنا ہے.
جی,
ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے. ہم تو شوق میں آئے تھے. وہ شوق کیا تھا کہ چونکہ ماحول میں آ چکا تھا, اجتماعات میں بیان بھی کرتا تھا, امیر السنت قریبی شہروں میں تشریف لاتے تھے, ڈگری شہر وہاں تشریف لائے, میرپور خاص میں تشریف لائے, اور سالانہ اجتماع میں بھی جاتی تھی بسیں. ہم لوگوں کو ترغیب بلاتے تھے علم دین کی, فضائل سنت میں جو علم کا باب ہے وہ پڑھتے تھے, وہ حدیث پڑھتے تھے, ترغیب بلاتے تھے, اپنے منہ میں پانی آتا تھا. تو وہاں سے شوق ملا تھا پڑھنا ہے, بھی کیا ہوتی ہے درس انتظامیہ, کتنے سال کی ہوتی ہے, خود ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا.
اچھا,
گھر سے مختصر وقت لے کر آئے تھے ہم مانگ کر. اور سر میں ہی نہیں, जो भी हमारे क्लास फेलो थे या अगले दर्जों के साथी थे उनकी भी सूरत हाल थी। और सिस्टम में नहीं था ना, सिस्टम में भी कोई किताबचा ऐसा नहीं था कि लिखा हुआ हो कि भाई इतने साल में दरस इंतजामिया होगी।
अच्छा,
इंतजामिया में हमें कहते थे एक साल और पढ़ना है। यहाँ तक कि 2000 में पहली दस्तारबंदी हुई, हमें कहा गया कि अगली दस्तारबंदी आप लोगों की है। हमने कहा हम तो नहीं करवाएंगे।
अच्छा,
क्यों? हमने एक साल और पढ़ना है।
अच्छा, ये
हम एक साल स्किप
नहीं करेंगे। अजीब तलबात है।
एक साल स्किप नहीं करेंगे।
अच्छा,
हुआ ये 2001 में दस्तारबंदी नहीं हुई।
अच्छा,
हमने मौकूफ वाले के दर्जात बोलना छोड़ देते हम।
हाँ,
तो हमने तो नहीं छोड़े, तो हमने एक साल और पढ़ा।
अच्छा,
तो यूं सिस्टम भी चूंकि आज साहब अपग्रेड हो रहा था।
अच्छा,
और मजलिस नहीं थी, कुछ जिम्मेदारान थे वो सिस्टम को चला रहे थे।
माशाल्लाह, आपने भाई बहनों का जिक्र किया तो आज तो आपके भाई बड़ा प्राउड फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। आपने उनके एहसान का भी जिक्र किया कि उन्होंने घर संभाला तो मैंने पढ़ाई की। आज वो क्या महसूस करते हैं, क्या जज्बात होते हैं, वो देखते हैं भाई को इतने बड़े मनसब पर। माशाल्लाह, कौमी सतह पर आप एक बहुत बड़ी कमेटी का भी हिस्सा है, दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम में माशाल्लाह आपका एक मनसब है। तो भाई के साथ कैसे सिलसिले हैं?
सर, भाई तो प्राउड महसूस नहीं करते ना, मेरे इलाके वाले, शहर वाले, फिर बिरादरी वाले, फिर कौम वाले, ठीक है ना, बिरादरी से कुंबा, कौम
जी,
अल्हम्दुलिल्लाह सभी सभी की दुआएं।
वहां से जो भी आता है बताता है मुफ्ती अली असगर के शहर से आए, माशाल्लाह।
और फिर मेरे आने के बाद कोई 50 तलबा तो ऐसे होंगे जो पाइपलाइन में होंगे।
अच्छा,
20 के करीब तो उलमा होंगे जो फारिग तहसील हो चुके हैं खुद हमारे शहर से।
अच्छा,
तो उसी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना कायम है आज,
माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब की बात की आपने, कैसे दिखते थे, क्या होलिया वगैरह, हजरत का तो विसाल हो गया, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत थे। और कुछ उनकी चाहने वालों के लिए कुछ उनका होलिया वगैरह बयान तो फरमा।
सादी से तबीयत थी हजरत की, और मुंह पे ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि चेचक के दाग थे,
दाने वगैरह के,
चेचक
पुराने दाग
थे ना, हाँ कुछ थे जो मुझे याद पड़ता है।
अच्छा,
और बड़ा
कद कैसा था?
कद बेहतर था,
लंबा कद
नहीं, लंबा तो नहीं है, दरमियाना कद था।
अच्छा,
दरमियाना कद था, और बहुत तफीस गुफ्तगू फरमाई उन्होंने। जाहिर बात हम उला और सानिया थी उस दौर में, वो इतने कदावर शख्सियत।
मुकर्रर कैसे थे वो?
उन्होंने जैसा एक आम लब लहजा होता है, मिठास के साथ अंदाज में गुफ्तगू की, और बड़ा सुरूर आया हमें।
माशाल्लाह, मुफ्ती फैज अहमद उवैसी साहब से भी मुलाकात का आपने कहा, और के नकाबिर से मुलाकात आपकी हुई है, जिनके नाम कुछ आप बता सकते?
देखिए, एक तो मुझे ये सआदत हासिल हुई के दोरा हदीस जो बुखारी शरीफ हमें पढ़ाई हजरत मुफ्ती मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पढ़ाई, उमर रसीदा थे
जी जी।
एक होता ना उस्ताद उमर रसीदा हो, उसके पास पूरी जिंदगी का एक निचोड़ होता है
जी।
अच्छा, उनकी जो किताब है मकाम रसूल, वो किताब बता रही है कि हजरत जो है खास जो सीरत का मौजू है उसके माहिर है, और जो अकाबरीन के कुतुब इस ताल्लुक से उस पर कितनी नजर है आपकी, बहुत बड़े आशिक रसूल थे
जी जी। मैंने भी ज्यारत की है, आप यूं के कहिए कि आंसू तो इधर ही होते थे, जिक्र मुस्तफा हुआ और आपके आंसू छलक,
लाजवाब शख्सियत
जी जी।
मैंने अगर अमीर सुन्नत के बाद किसी को रोते हुए देखा है ना इश्क रसूल
जी,
तो आप थे। मतलब तो क्लास की हमारी इब्तदा होती थी, चंद अशार कसीदा बदशर के पढ़ते थे हम लोग, तो बाज़ुकात तो नशार के पढ़ते हुए ही आंसू पे पड़ते थे।
वाह वाह।
फिर हदीस पढ़ाते हुए वक्तन फवक्तन, फिर बुखारी शरीफ जो उन्होंने पढ़ाई सो पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ जो वो दिगर इल्म हदीस के हवाले से, कुतुब के हवाले से जो उनकी मालूमात थी, वो जो उन्होंने मुंतकिल की, वो उनका एक बहुत बड़ा एहसान था।
किन किताबों पर आज तक आपने काम किया, कौन कौन सी पाइपलाइन में है, कुछ अगर बता सकें? आपने जैसे बताया सन 2000 में ये किताब का तर्जमा आपने माशाल्लाह पब्लिश हो चुका है, मकतबतुल मदीना पे मिलता है, और किन किताबों पर काम?
देखिए, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। मैंने किताब लिखने को अपना मकसद नहीं बनाया।
अच्छा,
मैं जमाने तालबिल में एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि मैंने कुदूरी की शरह लिखनी शुरू कर दी, किताबों का पूरा लिख दिया।
अच्छा,
फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो अभी तालिबे इल्म हूँ, मेरा काम नहीं है।
सही।
तो किताब जो ना आपको खींच लेती है, मतलब किताब कई तरह लिखी जाती है, खींची किताब होती है, आपने तराशे डालने होते हैं, ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیزیں ڈالنی ہوتی ہے. میں ہر سال جاتا ہوں شارجہ بک فیئر میں اور ایک سے بڑھ کر ایک کتاب لے کر آتا ہوں.
اچھا،
میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ 8 سے 10 کتابیں ایسی لا سکتا ہوں مارکیٹ میں کہ لوگ کہیں گے واہ 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 کیا کتاب ہے. کیا ہوگا، کسی عربی کتاب کا چڑھوا ہوگا، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا، وہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیٹ نہیں آئے گا یا مواصلاتی ذرائع نہیں بڑھیں گے، ہم گئے کبھی کوئی کتاب لے آئے اور اپنے نام سے چھاپ دیں گے. تو میری جو فوکس رہا وہ تحقیق پر رہا،
ٹھیک،
فتوی نویسی پر رہا. مفتی کی جو لائف ہوتی ہے وہ آپریشنل لائف ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی خود حضرت مفتی شریف الحمدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سائل کیا موضوع لے کر آئے گا.
صحیح.
تو ہمارا جو چیلنج تھا نا سب سے بڑا وہ سائل تھا، وہ جو فتوا لے کر آ رہا ہے ہم نے وہ لکھنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی چیز زخیم ہو گئی، جیسے ایک مرتبہ ایک خط آیا کہ لقمے کے مسائل بیان کر دیں. پہلے تو مجھے غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا سوال ہے، لقمے کے تو بہت سارے مسائل ہیں، سوال متعین کرنا چاہیے تھا کہ کون سا مسئلہ،
ایسے لقمہ دیا تو کیا ہوگا،
کیا ہوگا، صورت متعین کرنی چاہیے تھی. پھر میں سوچا خط لکھا ہے بےچارے نے، کس سال میں ہوگا، کہاں بیٹھا ہوگا، چلو کچھ میں اس کے لیے لکھتا ہوں. کچھ کلیکشن شروع کرنا شروع کی تو کچھ 19 جو ہے نا وہ میں نے نکات نوٹ کیے.
جی.
تو مفتی فاروق صاحب ہوتے تھے، ان کو دکھائے، پسند کیا انہوں نے. پھر مجھے خیال آیا کچھ سوال جواب بھی بن سکتے ہیں، کچھ سوال جواب ایڈ کر کے ایک رسالہ لقمے کے مسائل پر ترتیب دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے سنا ہوگا مداربہ فراڈ.
جی.
سمجھیں کہ کراچی میں ایک کمپنی ایسی ابھری اور ہمارے لوگ اس میں ایسے مہ ہوئے، ڈوب گئے. وہ فراڈ کمپنی تھی کہ ایک دوسرا جو ہے نا مداربہ فراڈ کراچی سے سامنے آتا، وہ تو کسی اور شہر سے آیا تھا پنجاب میں. تو ہم فتویٰ دیتے رہے، اور بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف علماء کے پاس جا کے ایک فرضی سوال پیش کر کے فتویٰ لے لیتے ہیں اور پھر ان کا نام استعمال کرتے ہیں.
صحیح. اس پیپر کو یوز کرتے ہیں،
اس کو یوز کرتے ہیں
نام کو. صحیح.
تو پھر مجھے لگا کہ مجھے ایک تفصیلی کتاب لکھنی چاہیے اس کمپنی کی جو کمزوریاں ہیں اس کے خلاف.
جی.
تو اس پر الحمدللہ 2010 میں نے کتاب لکھی. اب ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاتا ہوں، شاید اس شخص کو بھی نہ پتا ہو اور وہ تو خیر سن بھی نہ رہا ہوگا. مجھے جو اس کمپنی کا سب سے بڑا مالک تھا نا، یعنی بڑے مالکین میں ایک، وہ میرے ساتھ حج پہ ساتھ، اور اس کے کمپنی کے خلاف لکھی ہوئی کتاب کا مسودہ میرے پاس، مجالب پورے سفر میں میں نے اس کو ڈسکس کیا.
اچھا،
کیا ڈسکس کروں
میں، لڑنے ابھی وہ پبلش نہیں ہوا تھا،
پبلش نہیں ہوا تھا. لڑنے سے ذرا حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب، بڑا نام ہے، مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، سفو اظہر ساتھ رہے، انہیں پیش کیا میں نے، انہوں نے تفصیل تقریر لکھی اس پر مکہ شریف میں ہی.
اچھا.
اور پھر میں نے ایس سی سی پی کا اعلامیہ اپنی کتاب میں ڈالا کہ یہ کمپنی فراڈ ہے. اور میں نے لکھا کہ میں اس طرح کی کمپنیوں پر پہلی اور آخری کتاب لکھ رہا ہوں، میں نے اس لیے محنت کی ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں بارش کی مینڈک کی طرح برس رہی ہیں. سب کا سسٹم ایک ہی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ. اس کا نام تھا المن الطائی، تو ڈی ایم آئی کے نام سے کمپنی تھی. تو وہ کتاب سامنے آئی ہے اور 6 مہینے کے اندر کمپنی کا صفایا ہو گیا. صفایا ہونے سے مراد یہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے پیسے بچ گئے. پھر حج پر کام کرتے رہے، تو حج پر کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا، 4-5 سال
جی
سلسلہ ہوتا تھا ہمارا، آپ بھی ساتھ رہے ماشاء اللہ،
احکام حج.
تو ہوتا یہ ہے کہ ایک حاجی جب وہاں جاتا ہے، عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، تو وہ جاتا ہے گائیڈ بک پڑھ کے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے. اور بہت سارے رفیق العالمین میں ایک چیپٹر ہے سوال جواب کا بھی کہ بھئی یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا، لیکن ایک مختصر ہے. اب اتنے صورتیں بنتی ہیں مسائل کی، روز نیا مسئلہ، مطلب کوئی دن آج بھی گزرتا ہوگا کہ حج کے مسائل درپیش نہ آتے ہوں. آج بھی جو ہے وہ عمرے کے 2-3 مسئلے آئے ہوئے ہیں آج بھی.
اچھا، جو آپ کو لگتے ہیں کہ نئے مسئلے ہیں،
نئے مسئلے آتے ہیں.
یہ اللہ کی شان ہے, صدیوں سے عمرہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے.
یہ نماز ہو رہی ہے نا, نماز کے مسئلے کبھی ختم ہوئے؟
کبھی نہیں.
نئے نئے مسئلے ہیں نماز کے. تو اب کیا ہوا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ لوگ فون کرتے ہیں نا تو پھر کتابیں کھلنی پڑتی ہیں. وہ پریشان ہے وہ کہتا مسئلہ بتاؤ,
جواب
ہمارے پاس تو جواب حاضر نہیں ہے.
اسی کو آپ نے کہا مفتی آپریشنل ہوتا ہے.
جی ہاں, جواب نہیں ہے یا پھر کتابیں تلاش کرنی ہے. تو پھر میں نے ہدف بنایا کہ حاجی پڑھ کر گیا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اب اس نے نہیں کیا جو اسے کرنا تھا تو اس پر کتاب لکھی جائے, صرف اس نقطے پر کہ جو آپ کو کرنا تھا وہ نہیں کیا. حج کے 27 واجبات ہیں.
جی جی جی, بہت خوبصورت.
عمرے میں بھی طواف ہے, صحیح ہے, وہ ساری چیزیں عمرے کی بھی آ گئی. 27 واجبات کو لے کر استیاب کیا. بحر شرط میں بہت ساری صورتیں جو نہیں بیان کی ہوئی تھیں درپیش آتی تھیں کہ بھئی یہ ترک ہو گیا تو کیا حکم, یہ ترک ہو گیا تو کیا حکم. اس کا جو مقدمہ ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ حج دیگر عبادات کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے.
جی,
اپنی تفصیل کے اعتبار سے, کفارات کے اعتبار سے, ازالے کے اعتبار سے, بہت تفصیل اس کے اندر.
ماشاء اللہ, بڑی زبردست کتاب ہے. ناظرین اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی فرما سکتے ہیں. اور سالوں کی کاوش ہے یہ.
وہ تو محنت مجھے میری سال دو سال تو مجھے لگے تھے اس میں, لیکن پچھلے 2.5 سال سے میں سود پر کام کر رہا ہوں.
سودی معاملات پر.
سود پر 600 سے زیادہ صفحات کی کتاب میں لکھ چکا ہوں.
اچھا, ماشاء اللہ.
2.5 سال مجھے لگے ہیں, حالانکہ میں فتویٰ نویسی کرتے ہوئے مجھے کوئی 22-23 سال ہو گئے ہیں. 2009 سے تو اقامت تجارت کر رہا ہوں, اس کے باوجود 2.5 سال لگے ہیں اور 600 سے زیادہ صفحات ہیں. اور اب بھی کتاب جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ 70-80% فائنل ہو گئی ہے, کورل کا بھی کام ہو گیا ہے اس کے اکثر حصے پر. تو پچھلے یعنی گزشتہ 3-4 مہینے پہلے جو 3 مہینے گزرے میں نے فون بھی اس میں بند کر دیا اپنا.
اچھا,
بالکل بند.
کتاب کی وجہ سے؟
کتاب کی وجہ سے. ہفتے میں 3-4 دن میں گھر نہیں گیا. ایک تسلسل ہوتا ہے نا, دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے تو وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پھر آبھاس بہت مشکل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سود کے حوالے سے سود کی مذمت پہ چیزیں ملتی ہیں, چند چیزوں پر کتب ملتی ہیں, رسائل ملتے ہیں, لیکن زخیم کتاب میں نے نہیں دیکھی.
جی,
مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, میں نے کسی عربی یا اردو کتاب میں نہیں پڑھا تھا اس کتاب پر کام کرنے سے پہلے کہ سود کب حرام ہوا. اور یہ سوال بڑے بڑے ائمہ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے.
سیرت نبوی میں آپ سوال ہے یہ,
سود کب حرام ہوا
کتاب میں نا,
قرآن کی آیات نازل ہوئی, کب حرام ہوا سود.
ہاں,
تو مجھے اس پر ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑی.
آپ نے نکال لیا جواب؟
بالکل نکال لیا.
تو بتائیں ناظرین کو,
غزوہ احد کے موقع پر سود حرام ہو چکا تھا.
اچھا, غزوہ احد کے موقع
سود حرام ہو چکا تھا.
یعنی یہ بہت آگے کی بات نہیں ہے.
جی ہاں,
ہے نا, یہ ہجرت کے
لوگوں کو لگتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جو آپ نے فرمایا کہ سود کو میں رونتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ایک چیپٹر میں نے یہ قائم کیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے.
بعضوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ بالکل آخری عمر میں حرام فرمایا.
اس حدیث کا کیا مطلب ہے, اور اس چیپٹر کے اندر جو اس وقت ہاٹ ٹاپک ہیں وہ حل ہوئے. کہ بھئی بات یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں وہ مکہ مکرمہ میں تھے. مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو وہ کفار کے ساتھ وہ معاملات کر رہے تھے کہ جو دارالحرب میں تو جائز ہیں لیکن دارالاسلام میں جائز نہیں ہے. اب بعض لوگ جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں دارالحرب میں کیسے حلال قرار دے دیا, کیسے حلال قرار دے دیا. تو بھائی شریعت کا حکم ہے, آپ پڑھیں تو صحیح حدیث میں, واقعات تو پڑھیں آپ.
جی, ماشاء اللہ, بڑی ایک جرنی ہے. اور یہ کتاب ہم کب تک امید کر سکتے ہیں کہ آ جائے گی؟
امید ہے بقرہ عید کے بعد آ جائے گی,
اسی سال 2025 میں انشاءاللہ.
اس کے اندر 40 حدیث, ایک تو سوال جواب بھی ہیں, 40 حدیث سود کے حوالے سے ہیں, 40 حدیث جو رب الفضل ہے اس کے حوالے سے ہیں. مقدمہ ہے, 250 صفحات کا مقدمہ ہے. مقدمے سے مراد یہ ہے کہ جو سود کی بنیادی ابحاث ہیں سود کے متعلق, یعنی آپ مسائل شروع کرنے سے پہلے سود کے حوالے سے جو جنرل چیزیں ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے.
صحیح,
250 صفحات میں تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا میں.
ماشاء اللہ, فائنینشیل ایشوز پہ آپ کی جو یہ مہارت اور یہ پکڑ اور آپ کا ایک فوکس ہے, اس کو بھی آپ نے کچھ خاص وجہ سے لیا ہے؟ اسپیشلی جو اب جدید دور کے معاملات ہیں اور جو چیزیں ہیں फाइनेंशियल इश्यूज, दुनिया भर के बैंक्स इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह, इसमें भी एक काविश है हमारे उलमा की भी, और फिर नई चीजें जदीद करेंसियां बिटकॉइन वगैरह, इसके हवाले से लोगों के काफी सवालात होते हैं, क्या यही वजह है कि आपने इस पे फोकस किया?
देखिए फोकस तो आज से नहीं किया, 2009 से अकामे तजारत हो रहा है
जी माशाल्लाह।
मैं अर्ज करूं कि एक तो जाती रुझानात होते हैं और एक होता है वक्त की जरूरत
जी।
तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई सरमायाकार का बेटा हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब जो है ना वो एक काश्तकार थे, इंडिया से हिजरत की, उस वक्त उनकी उम्र 20-22 साल थी
जी,
वहाँ भी ज़मीनें थी, यहाँ आए तो यहाँ भी ज़मीन की उन्होंने। तो लेकिन ज़रूरत ने मैलान इस तरफ किया, लोग सवालात पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, फिर जो मुश्किल मसाइल होते थे, मतलब मुझे याद है कि मैंने जब दोहरा हदीस से ही तदरीब शुरू की ना, उस वक्त मैंने कुछ शुरू के 5-10 फतावा लिखे, उसमें से एक तफसीली फतवा जो 8-10 सफात का था वो एक इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ लिखा था।
अच्छा,
क्योंकि वो एक किताबचा छापती थी कि आला हजरत ने लिखा हलाल है, कुरान लिखा हलाल है, ठीक है, तो मुगालता डालती थी। तो उसके खिलाफ तफसील के साथ जो है ना उस जमाने में मैंने, मैं बात कर रहा हूँ 2002 की,
ओहो
तफसील से लिखा था। तो तुझे जरूरत उस तरफ जाती गई, क्योंकि ये मौजू मुश्किल है
जी जी,
बहुत ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह का फजल करम है, मैं तो रोजाना सीखता हूँ, रोजाना एक नई बात पता चलती है, एक नहीं ढेरों नई बात पता चलती है। तो मुश्किल जरूर है, बहुत सारी चीजों में दीवार में टकरें मारी हैं, समझ में नहीं आती थी। इस वक्त भी एक मसला ऐसा फंसा हुआ है,
अच्छा,
कि मुझे मिल नहीं रहा कोई वो मसला हल करे।
लोग फंसते हैं तो आपके पास आते हैं, आप कहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, जैसे अभी फरमाया, आप कहाँ जाते हैं, किससे मशवरा करते
हैं? इतनी लंबी लिस्ट,
किताबें हैं ऐसी,
इतनी लंबी लिस्ट लेकर गया था अरबी लेवल में, मदीना मनोहर हाजिर हुआ, वो है ना आज की बरकत है कि उलमा से मुलाकात होती है
जी जी।
तो हिंद के बड़े फकीह हैं और मेरी नजर में फकीहुल असर वो हकीकत में फकीहुल असर हैं, मौके के मसाले जदीदा हैं, मुफ्ती निज़ामुद्दीन नज़वी साहब दामन बरकातुल्लाह अलैहा,
माशाल्लाह,
तो उनके साथ तवील नशस्तें हुई,
अच्छा,
और आने के बाद भी हुई, आने के बाद भी जारी रही, कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ, कुछ चीज़ें मैंने उनको पेश की। तो यूं जहाँ से भी मैं, तो जो मेरे साथ लोग होते हैं
जी,
मैं तो उनसे भी सीखता हूँ
माशाल्लाह,
उनको भी काम देता हूँ, भाई इस मसले का हल नहीं हो रहा, आप कुछ इस पर काम करें, तो वो जो काम करते हैं वो भी एक इल्म का बड़ा जरिया बनते हैं। तो इंसान अगर ये समझ ले कि मैं अब सीखने का दरवाजा बंद हो गया है तो नाकाम है।
ठीक, मुफ्ती साहब की मादरी जबान क्या है,
आप बताएं क्या है, गेस करें।
जैसे आपने जो शहर बताया वहां तो सिंधी है, लेकिन आपने जो हिजरत का फरमाया है तो यूं लगता है उर्दू स्पीकिंग।
बेसिकली तो उर्दू स्पीकिंग में ही शुमार होते हैं हम लोग,
वो हिजरत
जी
की वजह से मुझे लगा,
लेकिन हमारी जिस तरह आप लोग भी तो इंडिया से आए हैं ना
जी जी,
गुजरात से आए हैं,
हम मेहमान हैं,
ठीक है
जी,
मतलब कहने को तो कराची वाले सारे उर्दू स्पीक कहलाते हैं,
सही,
लेकिन मेहमानों की अपनी अपना एक सकाफत है
जी जी,
एक रियासत थी वहां इनकी गुजरात
जी,
तो हमारी भी एक रियासत थी हरियाणा
जी,
तो हरियाणा की अपनी एक जबान है, उसे हरियाणवी जबान कहा जाता है, हम लोग राजपूत हैं तो अपनी एक जबान है,
सिंधी नहीं है, यानी आप अगरचे सिंध में आपकी पैदाइश भी है,
पैदाइश हुई है, पला बड़ा हूँ,
सही,
सिंधी बोल लेता हूँ
माशाल्लाह। मुफ्ती साहब फैमिली को कितना टाइम देते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, इतनी मसरूफियात आपने बताई, इसके बाद फैमिली तो कुछ नाराज भी होते होंगे कि नहीं बिल्कुल आप इजी रहते हैं?
देखिए हम आंगी जब होती है तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं, तो हम आंगी इन माना में कि कई एतवार से हम आंगी है,
अल्हम्दुलिल्लाह,
फितरतन भी हम आंगी है, जिस गांव से मैं हूँ, मेरे वाले साहब हैं
जी,
उसे गांव से उनके वाले साहब हैं
माशाल्लाह,
ठीक है, एक तो ये हम आंगी हो गई, साल का फर्क एक दो साल का, लेकिन जो तारीख मेरे शांति कार्ड में वही तारीख उनके शांति कार्ड में,
अच्छा,
ठीक है,
वाह,
2002 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2002 से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया,
अच्छा, यही
तस्से निजामी,
अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो यूं हम आंगी के बहुत सारे अवामिल हैं, तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है, चीजें आसान हो गई है
माशाल्लाह। बच्चों से कैसे आपकी ताल्लुकात, بچوں کو بھی وقت دینا تو ایک بڑا اہم کام ہے. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟
میں نے کچھ عرصے سے اتوار کا لائف دو لائف بند کر دی ہے.
اچھا,
یعنی اتوار کو چھٹی ملتی ہے, اب میں سلسلہ کرنے بھی لائف آ جاؤں تو بچے تو گئے.
ہاں,
تو اب میں نے کہہ دیا کہ بھائی مارکیٹ لے کر آؤ مختلف, اور ان مارکیٹس پر ہم پروگرام کریں گے, وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوں گے. میں مہینے کے دو پروگرام لائیو نہیں کروں گا.
اچھا,
چار اتوار ملتے ہیں, دو اتوار تو فیملی کو دوں گے.
صحیح,
تو یوں ایک تو انتظام کیا ہوا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکالا ہوا ہے.
کیا خوب.
تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے بندہ روزانہ ہی گھر جاتا ہے.
ہاں, لیکن وہ تو ایک نارمل ہے. بچوں کو اسپیشل ٹائم جو آپ نے کہا, یہ بہت اچھی بات ہے سیکھنے کی, کہ ہمیں دینا چاہیے. اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, مختلف ملکوں سے منگواتے ہیں. کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ, بیروت وغیرہ سے بھی آپ کی کتب, دبئی سے. اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو چشمے نہیں لگے, تو یہ بات غلط ہے کہ جو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے اس کو چشمے آ جاتے ہیں.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چشمہ نہیں لگاتا؟
ابھی نہیں لگایا نا, آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں.
دیکھیے, دور کی نظر تو میری ٹھیک ہے الحمدللہ
ماشاءاللہ.
تو دور کی نظر ان کی ٹھیک نہ ہو, وہ مستقل چشمہ لگاتے ہیں.
جی,
البتہ قریب کی نظر ایسی ہے کہ بعض اوقات کوئی سائن کرنے ہو نا, تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے, بتاؤ کہاں سائن کرنے.
اچھا, مطلب کتاب کے لیے آپ کا ہے.
تو وہ جو ہے نا, وہ بہت دور کریں تو وہ سمجھ میں آتی ہے. وہ قریب کا چشمہ تو میں کوئی 7-8 سال سے لگا رہا ہوں.
اچھا, یعنی ابھی ہی لگا رہے ہیں یہ, مطلب کتابوں سے ہوا ہے؟
7-8 سال سے لگا, مطلب کتابوں ضروری نہیں ہے. میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, ایک انفیکشن تھا, میں عمر پوچھی, اس وقت عمر تھی میری 38 سال. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا پڑھنے لکھنے کا بھی کام ہے, قریب کا آپ چشمہ لگائیں. 40 کے بعد بندہ ریورس میں آتا ہے. تو جن کے بعد 40 ہو جاتی ہے نا, ان کو قریب کا چشمہ لگ جاتا ہے, بے شک وہ پڑھنے لکھنے کا کام نہ کرتے ہوں. نارملی ایسا ہے, میجورٹی ایسی ہوتی ہے. تو اب چونکہ چشمہ لگا لیا ہے, تو چونکہ میں پروگرام کرتا ہوں احکام تجارت, اس میں کوئی کنٹینٹ میرے پاس نہیں ہوتا, ہم صرف کال لے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں ہوتا, لیکن میں جو پروگرام کرتا ہوں احکام قرآن, اس میں میرا چشمہ لگا ہوتا ہے.
اچھا ماشاءاللہ.
وہ چشمہ بھی ایک پوری سائنس.
اترتا پہنتے رہتے ہوں؟
نہ اترتے پہننے والے نہیں ہے.
اچھا, وہ مستقل رہتے.
اب میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا, بڑے اچھے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل ہے, میں اگر لگاؤں چشمہ اور میں کیمرے میں دیکھنا ہے, کیمرہ دور ہے, قریب کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے. ایک چشمہ بنتا ہے قریب کا 1.5 فٹ کا, میں نے اپنا چشمہ بنوایا ہوا 3 فٹ والا.
اچھا,
کیونکہ زیادہ کام کمپیوٹر پہ کرنا ہوتا ہے, لیپ ٹاپ پر, تو لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, پھر کی بورڈ کھینچتا ہے پیچھے, اور پھر بندہ کرسی پہ ہوتا ہے, تو ایک 2.5-3 فٹ کا فاصلہ بن جاتا ہے. تو وہ تھوڑا الگ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ چشمہ آتا ہے, اس میں دونوں ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ تو چینل پہ اچھا نہیں لگے گا, اس کے اندر ہوتا ہے ایک الگ چشمہ لگا,
اس میں عدسہ ہوتا ہے.
تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پروگیسیو جو ہے نا وہ چشمہ بنتا ہے.
اچھا,
تو وہ اس کے اندر جو ہے نا بیوٹی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ پتہ نہیں چلتا,
فیل نہیں ہوتا, فیل نہیں, بوڑھو جیسا نہیں لگتا. بہت زیادہ ضعیف لوگ ایسا پہنتے ہیں.
جی جی. تو جب چینل پہ میں لگاتا ہوں تو وہ تھوڑی سی اس کی شروع میں پریکٹس کرنی پڑی.
اچھا,
اس کے اندر وہ دونوں ہیں. تو وہ دور دیکھنا ہوتا ہے,
دیکھیں گے تو وہ ہو جائے گا, اوپر دیکھیں گے تو سامنے,
اوپر زیرو ہے اور نیچے جو ہے.
جی جی جی. ماشاء اللہ مفتی صاحب, رویت ہلال کمیٹی کے تجربات کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ ابھی بھی آپ مرکزی ہلال کمیٹی کے پاکستان کے ممبر ہیں, کیسے تجربات ہیں؟ کیا اس میں بھی آپ نے کچھ نئی چیزیں دیکھی ہوں گی؟
دیکھیے, ایک فیلڈ ہے نا, ایک ہوتا ہے پڑھنا,
جی,
اور ایک ہوتا ہے تجربہ. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ درس نظامی کر کر لوگ آتے ہیں, پھر ہم تخصص کراتے ہیں اور کتابیں پڑھاتے ہیں, تو اس سے اگلے سالوں کی تدریب ہوتی ہے. بڑا لائٹ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس پہ, غلطیاں غلطیاں جو ہے نا وہ آرام سے بتا رہے ہوتے ہیں. اب بندہ آتا ہے دار الافتاء میں, اب اس کا سامنا پڑتا ہے مفتی صاحب سے. ہر فتویٰ مفتی صاحب نے چیک کرنا ہے, اب وہ لکھ کر بھیجتا ہے, اب مفتی صاحب اس پہ کرتے ہیں کمنٹ کہ آپ نے سوال کے اس زاویے کو اگنور کیا ہے, آپ کے جواب میں کوئی دات نہیں ہے, آپ کا جو استدلال ہے قرآن سے, یہ استدلال کس بنا پر آپ نے کیا ہے؟ دلالت النص کی بنیاد پر ہے, اشارت النص کی بنیاد پر ہے, اسراط النص کی بنیاد پر ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے لکھا کہ حدیث سے ثابت ہے, اشارت تو لکھیں کس طرح ثابت ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مطالعہ قلدم ہو گیا,
مصدق اور جو بڑے مفتی ہیں ان کے مقابلے میں؟
نہیں, وہ سارا جو اس نے پڑھ کر آیا ہوتا ہے اس کا ایک مطالعہ بھی ہوتا ہے. اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں نے تو ان زاویوں سے مطالعہ کیا ہی نہیں کبھی. الگ اس نے فتح الگ پڑھا تھا, بارشت بھی پڑھی تھی, دیگر کتابیں پڑھی تھی, اس کے سامنے تو یہ اینگل ہی نہیں تھے.
جو
فیلڈ میں آیا, پریکٹیکل لائف میں آیا, تو پھر اس کے سامنے بہت سارے اینگل آتے ہیں. یہی علم کی دنیا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ ظاہر بات ہے میں تو کوئی ماہر فلکیات تو تھا نہیں, نہ اب ہوں, تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں تو. لیکن الحمدللہ پچھلے سال ایسا ہوا, ایک صاحب تھے وہ بس وہ اسٹڈی کر کے نہیں آئے تھے, الگ اسٹڈی کر کے آتے تو وہ ہو جاتے. وہ کسی کو بیٹھ کے بتا رہے تھے, الگ ایک اچھی ٹیکنالوجی کے محکمے سے تعلق تھا, بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ چاند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آیا, ہاں بھائی تارے صاحب آ گئے ہیں بتائیں گے, کیا کہتے ہیں؟ میں کہا 200%.
اچھا,
ایک نے کہا 100% سنا تھا ہم نے, میں کہا 200%.
کون سا مہینہ تھا؟
پچھلے سال رمضان.
اچھا رمضان کا ہی؟
پچھلے سال رمضان.
جی جی
ٹھیک ہے
بالکل.
تو 200% اللہ نے چاہا تو آپ شوال میں بھی دیکھیں گے.
اچھا
29 کو. ٹھیک ہے, تو مطلب جو 13 ڈگری پر چاند ہو, 1.8 اس کا وزیبلٹی ہو, اور جناب وہ 1 گھنٹے سے زیادہ افق پر رہے, اس کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا نا, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھی, لیکن ایک چیز جو تجربہ نے سکھائی بالکل مختلف تھی. بعض اوقات ایسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب چیزیں پرفیکٹ ہیں, پورے ملک سے ایک گواہی بھی نہیں آئی, ہر چیز پرفیکٹ,
اور آپ کو لگ رہا تھا چاند ہو جائے گا.
ہو جائے گا.
اچھا ایسا بھی ہوتا ہے.
کیفیت دیکھیے, 200% والی کیفیت ہے. وجہ یہ تھی کہ جو عام مہینے ہوتے ہیں اس میں چاند دیکھنے کا اہتمام کم ہوتا ہے.
جی,
تو پھر جو گواہی ہے, اچھا ہم گلگت سے لے کر تھرپارکر اور تھرپارکر سے لے کر جیوانی تک,
جی
سب سے آخری میں وہاں غروب ہوتا ہے, تو دعوت اسلامی المدار شہر میں موجود ہے, جامعۃ المدینہ ہے, علماء ہیں, تو ہم نے پورا نیٹورک بنا رکھا ہے علماء پر مشتمل. ہر شہر سے ہمیں رپورٹ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ مون سائٹنگ کے حوالے سے یہ کیفیت ہے, موسم کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آ جاتی ہے, کہیں سے بھی نہیں آئی. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات موسم تو بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن
اچھے سے مراد بادل نہیں
ہوتے. بادل نہیں ہوتے, لیکن مثال کے طور پر کچھ مہینے ایسے ہوتے اس میں ہوائیں بہت چلتی ہیں, ہواؤں کے چلنے سے جھکڑ چلتے ہیں, فضا میں گرد و غبار ہوتا ہے,
آلودگی
ہوتی ہے. مطلب ایک تو دھوئیں کی آلودگی ہے نا, لیکن گرد و غبار کی آلودگی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ایسی کیفیت نہیں بنتی. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا, ہم کھڑے ہوئے جناب موسم کی چھت پہ, کہہ رہے ہیں بادل ہٹ جا, اتنا ٹکڑا ہے جو چاند کا اینگل ہے, مشین لگی ہوئی ہے فضا مدینہ میں, میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس وہ مشین ہے جو آٹو ہے.
اچھا,
ہوتا ہے کہ چاند جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتا ہے, مطلب 8 ڈگری پر چاند ہے, 10 ڈگری پر ہے, تو ہر 5 منٹ کے ساتھ وہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے, تو وہ مشین بھی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے.
اچھا
ٹھیک ہے نا, تو مشین آٹو ہے, خود ہی اینگل سیٹ کر لے گی, اس کے علاوہ بھی اینگل کا پتا ہوتا ہے.
اچھا,
چاند بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے, اس میں یہاں طلوع ہوا ہے, یہاں ہے, تو اس میں یہاں ہے, یہاں ہے, سورج کی طرح اس کا معاملہ ہے.
صحیح.
اب ایک بادل کا ٹکڑا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا, اب یہ مشین بھی کیا کرے گی, بادل کے پار تو نہیں جا سکتی,
اب مشاہدہ نہیں ہو رہا.
ہم کہتے ہیں بھائی سرک جا, بھائی سرک جا. 3 مہینے پہلے یہ ہوا کہ بادل سرکے, چاند ظاہر ہو جائے, دیکھیں 30 سیکنڈ گزرے, پھر دوبارہ بادل آ جائے. ٹھیک ہے, تو یوں یہ بھی تجربہ ہے.
تو یہ 30 سیکنڈ کا دیکھنا رویت نہیں ہو جائے گا؟
اب رویت تھا نا,
ہو گیا.
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک تجربہ تھا کہ بھئی یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات. پھر جو نا اور بہت سارے تجربے ہوئے گواہوں کے والے سے, تو ایسے تجربے ہوئے پوچھے نہیں.
آپ جب پہلے سے بتا دیتے ہیں چاند ہوگا, 200% ہوگا, تو پھر اعلان بھی اسی اس پر کیوں نہیں ہو جاتا؟
دیکھیں
سارے اہتمام,
پہلی بات تو ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ یہ 200% ہوگا, انٹرنلی معلومات ہوتی ہیں, اور انٹرنلی معلومات معلومات شیئر کرنا علم کو عام کرنا ہے. محکمہ موسمیات میں رپورٹ جاری کرتا ہے,
پارک
کو بھی جاری کرتا ہے. دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے ہر مہینے وزارت مذہبی امور کو رپورٹ بھیجتا ہے,
شعبہ
فلکیات 35 سے زیادہ شہروں کا اس میں ڈیٹا ہوتا ہے کہ مون کی یہ پوزیشن ہے, اپنی رپورٹ بھیجتا ہے وزارت مذہبی امور کو. جو رپورٹ ہے وہ ایئر فورس کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے, اور بھی کچھ محکموں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, تو بات یہ ہے کہ ان سب کے سامنے موسم بھی ہے, گرد و غبار بھی ہے. مطلب ایک مہینہ ایسا آیا چند مہینے پہلے, محکمہ موسمیات والوں سے شروع میں ہم نے پوچھا کیا سوچتا ہے, کلیئر ہے موسم, اینڈ ٹائم پہ بادل آ گئے, بالکل موسم خراب ہو گیا.
صحیح,
یعنی پورے ملک کے اندر بادل, بارشیں شروع ہو گئی. تو ایک ہوتا ہے کہ سائنسی چاند کی پوزیشن یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیگر عوامل کو بھی جوڑنا ہوتا ہے نا, امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو فیصلہ تو شہادت پر, دو چیزوں پر فیصلہ ہوتا ہے, یا شہادت پر یا رویت عامہ پر.
شہادت یعنی گواہی,
گواہی مطلب کسی ایک شہر میں دیکھا گیا ہے وہاں بھی مطلع صاف ہے تو جمع غفیر, ورنہ جو ہے دو افراد, عید کے لیے دو افراد سے کم نہیں ہوتی گواہی.
اچھا,
اور ایک ہوتا ہے ہر ایک کو نظر آ گیا, اعلان کی ضرورت ہی نہیں پڑی.
صحیح,
اعلان تو پھر بھی ہوتا ہے, مطلب ہر آدمی. اور کبھی میں ناظرین کو بھی عرض کروں, کبھی ایسا موقع ہو نا کہ چاند بالکل واضح ہے, پھر میسج نہ کیا کریں, پھر جو پورے ملک سے میسج کا انبار ہوتا.
صحیح ہے, کسی اور نے بھی بھیج ہی دیا ہوگا,
پورے ملک سے انبار ہوتا ہے. میں نے ایک ایسا ہوا پچھلے سال عید پر, بلکہ پچھلے سے پچھلے سال عید پر, کہ کراچی سے گواہی آئی نا, تو اب وہ گواہیوں سے رابطے ہو رہے تھے, تو چونکہ کراچی سے گواہی آنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا, لیکن بہت سارے لوگوں میں ایسا نہیں تھا کہ سب نے دیکھا تھا. اب میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کراچی سے کوئی گواہی ہے تو بتائے, اب بہت اچھی گواہی آئیں. ٹھیک ہے,
مستند لوگوں کی,
مستند لوگوں کی گواہی آئیں. حضرت مفتی عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے, ایک متقی عالم دین تھے, اور کراچی جو ہے ایک صالح اور متقی عالم سے محروم ہوا. جو ان کی
رحمت
تقوی کی زندگی تھی, جو ان کی احتیاط کی زندگی تھی, جو ان کی تسلط کی زندگی تھی, وہ چونکہ اتنے معروف نہیں ہیں, ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلبہ, ہمارے نوجوان علماء یہ دیکھیں کہ ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کر علم کے شمام کیے ہوئے اصول کی زندگی گزاری ہوئی.
ماشاءاللہ,
تو ان کا موقف یہ تھا کہ جو چاند کی خبر, چاند کی جو اطلاع ہے وہ الیکٹرانک اطلاع مقبول نہیں ہے.
اچھا,
یہ ان کا موقف تھا, ثواب پر مشتمل موقف تھا. یعنی یہ موقف بالکل ٹھیک ہے, دوسرا موقف بھی ہے کہ معتبر ہے.
صحیح,
اس موقف کو غلط نہیں کہا جا سکتا.
اچھا,
یہ ایک موقف ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے کو ٹھونستے ہیں دوسرے پر. بعض اوقات دو رائے ہوتی ہے, دونوں کی دلیل ہوتی ہے.
جی,
ایسا کہ تم انجیکشن میں دو رائے ہیں,
روزے میں
ٹوٹ جاتا ہے, نہیں ٹوٹتا, دونوں کے پاس دلائل ہے.
صحیح,
میں اگر اپنا موقف بیان کروں گا تو مجھے حق ہے کہ میں اپنا موقف کھل کر دلائل کے ساتھ بیان کروں, لیکن میں دوسرے کی تجلیل تو نہیں کر سکتا.
صحیح,
اور دوسری طرف اگر ایک مقتدر شخصیات ہوں اور ان کے پاس قوی دلائل ہوں تو وہ ایک رائے, مستحکم رائے ہوتی ہے.
جی,
اور علم کی دنیا میں اس طرح کی رائے ایک مطلب فقہ فرماتے ہیں, دو قول ہیں, دونوں مفتا بھی ہیں, بہت بڑی تفصیل ہے.
ٹھیک,
تو ان کی طرف سے رابطہ ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت ہم نے بھی کچھ گواہیاں لی ہیں اور فلاں فلاں افراد ہیں, آپ تو لیں گے نہیں, تو یہ میں نے کانٹیکٹ دے دیا ان کو. لیکن پھر ان کے اپنے سیٹ اپ سے بھی, ان کے جو چاہنے والے تھے ان میں سے بھی ان کو گواہیاں ملیں.
صحیح,
ایسا نہیں تھا کہ پورے کراچی نے چاند دیکھا, مطلب درجنوں لوگ تھے جو ہمارے سامنے آئے.
جی,
ایسا نہیں تھا کہ سب نے دیکھا, لیکن درجنوں لوگ تھے جنہوں نے دیکھا.
مفتی صاحب, اتنی بڑی مشین لگا کر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ, آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنا تو آنکھ سے ہے, آپ تو مشین سے دیکھ رہے ہیں, جب مشین ہی سے دیکھنا ہے تو پھر سائنسی اطلاع کو ہی مان لیں, اس کو کیسے سمجھیں؟
ہم چاند کے بارے میں کچھ جانتے نہیں,
لوگ نہیں جانتے.
بڑی وجہ یہ, ہم چاند کا تقابل سورج سے کر رہے ہوتے ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. یہ میرے پاس موبائل ہے نا, ٹھیک ہے
جی,
آج کل ایپل میں بھی اور اینڈرائڈ میں بھی مون پر بھی چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ موبائل بتا رہا ہے کہ آج جو گزرا دن 2:11 پر چاند طلوع ہوا تھا,
رات کو
14:11
دوپہر میں.
جی ہاں, اور 3:34 پر غروب ہو جائے گا.
دوپہر دوپہر میں ہی,
رات 3 بجے.
رات 3 بجے, اچھا
3 بجے غروب ہو جائے گا. ٹھیک ہے
صحیح ہے.
بسا کو چاند میں یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے, بسا کو یہاں نظر آ رہا, بعض کا دن میں نظر آ رہا ہوتا,
کبھی دن میں بھی دکھ رہا ہوتا,
ٹھیک ہے. تو چاند کی اپنی ایک سائنس ہے
جی,
اپنی ایک چال ہے. چاند جو ہے نا اس کی اپنی گردش ہے. تو چاند پیدا ہوتا ہے, چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, جیسے یہ گول دائرہ ہے نا
جی,
چاند تو پورا ہی ہوتا ہے پہلی تاریخ میں,
ہمیشہ پورا ہے.
کیا ہوتا ہے, سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے, تو جب اس کی عمر کم ہوتی ہے تو لائٹ سے روشنی پڑتی ہے, مدھم سے پڑتی ہے, اتنی مدھم کہ وہ نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا زمین والوں کے لیے. تو یوں سائنس جو ہے وہ کام کرتی ہے معاونت کا.
صحیح.
تو بہت باریک چاند نا آنکھ ٹک نہیں رہی ہوتی اس کے اوپر. تو جب ہم نے یہاں دیکھ لیا تو اب وہ ہمارے سامنے وہ اینگل آ جاتا ہے,
فون
تو کتنا بڑا ہے
جی,
ٹھیک ہے. اب جہاز جو چڑیا جتنا لگتا ہے آپ کو
جی,
اتنا بڑا جہاز چڑیا جتنا لگتا ہے آسمان پر
جی,
چاند جو ہے نا باریک سا کتنا لگے گا آپ کو, تو چھوٹا چاند تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات. مشین سے دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اینگل سیٹ کر لیتے ہیں, ہاں وہ رہا
صحیح.
اور بعض اوقات ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں بھائی یہاں دیکھو سامنے کمرے کا یوں دیکھو, آگے ہاں آپ نظر آ گیا,
اب وہ رویت ہو جاتا.
تو اس سے معاملت لیتے ہیں, اس سے اینگل سیٹ کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مشین پر نظر آیا ہے اور اگلے دو تین منٹ میں, چونکہ روشنی جو ہے نا روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے, رات کی سیاہی بڑھتی ہے
جی,
تو سیاہی بڑھتی ہے تو چاند کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مشین میں نظر آ گیا ہے لیکن آنکھ سے نظر نہیں آ رہا
جی,
اگلے دو ڈھائی منٹ کے بعد پھر آنکھ سے بھی نظر آ گیا.
ٹھیک. جب بعض ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ مغرب کے وقت کسی نے چھت پر دیکھا کہ روشنی ہے آسمان پہ افق پہ پھیلی ہوئی, تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ کہ دیکھو مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں ادھر ابھی روشنی ہے. ایسے لوگوں کو کوئی جواب دیں گے مجھ سے؟
ایسے باتوں کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو تعصب یا جہالت. تعصب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا موقف یہ ہو کہ بھائی بہت اندھیرا ہو جائے پھر اذان دینی ہے روزہ کھولنا ہے جی. ہوگا اس کا موقف, ہمیں کیا اس لیکن وہ دوسرے کے موقف کو جہالت کیسے قرار دے سکتا ہے؟ ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چاند کا غروب ہونا کافی ہے,
اندھیرا
ضروری نہیں ہے. اب ایک عام آدمی ہے, اچھا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے نا اس کے بارے میں, رمضان میں زیادہ سوچتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو روشنی کھڑی ہوئی ہے, سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا, سورج فنا نہیں ہوتا, سرکتا ہے
جی,
آگے چلا جاتا ہے. وہ جو ہمارا افق ہوتا ہے, افق کیا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے, ایک نگاہ کا ایک حد ہے نگاہ کی, بھائی یہاں تک ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. جب سورج آگے چلا جاتا ہے تو اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا
جی,
یہی غروب ہے. لیکن اس سورج کی جو روشنی ہے مغرب کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے, جب وہ غروب ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, سرخی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سورج تو غروب ہو گیا ہے, روشنی رہے گی. روشنی کا پورا ایک نام ہے سائنس میں, اس کا ایک ٹائم ہے کہ اتنے منٹ تک روشنی رہے گی. گاڑیوں کی لائٹیں بھی جو ہے بعض اوقات نہیں جلی ہوتی, آپ کو جب اندھیرا ہوتا ہے آپ کو یاد آتا ہے اندھیرا ہو گیا ہے. وہ کیا ہے کہ غروب ہو جاتا ہے, اتنی روشنی کا ہونا غروب کے منافی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, غروب الگ ہے اور روشنی کا رہنا الگ ہے.
اب اس غروب کے اندر بھی کیا ہے, ایک ہی شہر میں دو غروب ہو سکتے ہیں.
اچھا,
مثال کے طور پر رنگی کی پہاڑیوں پہ کوئی رہتا ہے, وہ چونکہ اوپر ہے اس کے لیے غروب دیر سے ہوگا.
اچھا, وہ روزہ بھی دیر سے کھولے گا؟
دیر سے کھولے گا.
اچھا,
ٹھیک ہے. تو لا محالہ زمین کا وقت اور پہاڑی کا وقت ایک نہیں ہوتا. جو برج خلیفہ ہے اس کی مختلف منزلوں کا الگ ٹائم ہے.
اچھا,
ایک ٹائم نہیں ہے.
اچھا,
میں ایک مرتبہ پشاور سے آ رہا تھا, رمضان کا چاند دیکھ کر, تو چاند ہو گیا تھا, روزہ تھا, تو پائلٹ صاحب نے اعلان کر دیا جناب روزہ کھول لو, میں سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں کھڑا ہوا جہاز میں, لوگوں کا بھائی روزہ مت کھولیے گا, ابھی وہ تو سامنے.
اچھا,
ایسے کیسے اعلان کر دیا اس نے؟ میں کیا کر سکتا تھا, لوگوں کو بتا سکتا تھا
جی.
ایک دو نے میری بات مانی, باقی کھانے میں لگ گئے, روزہ ضائع ہوا.
او ہو ہو,
سورج نظر آ رہا ہے, کیسے جناب روزہ افطار ہو سکتا ہے؟ پھر ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اسلام آباد, ایک پائلٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا
جی.
میں کبھی یہ کیا ماجرا ہے, ایک پائلٹ نے یوں اعلان کر دیا, کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایئر لائن کی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ پائلٹ کو پالیسی جاری کرتی ہے کہ تم نے اعلان کرنا ہے. بعض ایئر لائن اس میں زمین کا ٹائم لکھتی ہے.
اوہ,
اس نے جو اعلان کیا وہ زمین کے ٹائم سے اعلان کیا.
جی,
اس کو اعلان کرنا چاہیے تھا روزے کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاز کی پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے اعلان کرنا چاہیے تھا.
صحیح.
تو کہا کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایئر لائن ہے, بعض ایسی ہوتی ہیں جو اس کے حوالے سے کرتی ہیں کہ جناب آپ جہاں ہیں وہاں کا اعلان کرنا ہے, تو یہ بھی غلطی ہے.
ٹھیک.
تو یوں اوپر نیچے ہونے سے غروب کا وقت تو فرق آئے گا.
ماشاء اللہ مفتی صاحب, آپ سے آدھے سے بھی کم سوالات میں جو سوچ کر آیا تھا وہ کر سکا ہوں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلی نشست کے لیے پھر ہم سوالات کو اٹھا کے رکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.